اللہ کی ابوت کے اعلانات، لوقا 1:31، فرشتے نے مریم سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا. آیت 32، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے یہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یسعیاہ 7:14 اور متی 1:22، اور جب یسوع پیدا ہوا تو یسعیاہ کی معرفت کہی نبوت پوری ہوئی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام عمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. متی 3:16-17. پھر یسوع کے اعتماد یعنی بپتسمے کے وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یسوع اعتماد کی رسم کے وقت پانی سے اوپر گیا تو دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پھر ہمیں اس موقع کی یاد آتی ہے جب یسوع کوہ حرمون پر اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ تھے. دیکھیے متی 17:5، تو آپ نے موسیٰ اور ایلیاہ سے کلام کیا، اور ابھی آپ مصروف تکلم ہی تھے کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کیا، اور اس بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ تو وہ اعلانات تھے جو اللہ کی طرف سے بحیثیت باپ کیے گئے تھے. اب آئیے ان اعلانوں کو دیکھیں جو مسیح نے خود اپنی طرف سے کیے. اپنی تمثیلوں کو بیان کرتے وقت ایک موقع پر مسیح نے فرمایا تھا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. یوحنا 15:1، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. یوحنا 10:27-30. پھر اپنے الوداعی پیغام میں حضرت مسیح نے فرمایا، میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یوحنا 14:12-13. ایک موقع پر یہودی لوگ فخریہ یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ نے تو انہیں من و سلوا بیابان میں دیا تھا، تو مسیح نے یوحنا 6:36 میں فرمایا تھا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے. ایک اور موقع یوحنا 5:19-23 پر دوسرے لوگوں سے مسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کرتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے. جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ لوگ بیٹے کی عزت کریں. جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. آپ نے اسی میں مزید یہ بھی اضافہ کیا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. آیت 25. تعلیم دیتے ہوئے ایک بار آپ نے یوحنا 8:34-36 میں فرمایا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام تو ابد تک گھر میں نہیں رہتا، ہاں بیٹا ابد تک رہتا ہے، بس اگر تمہیں بیٹا آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار آپ نے فرمایا تھا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ یوحنا 5:17-18۔ اسی طرح سامعین کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ متی 11:27-28۔ اب ان سارے اعلانوں پر غور کریں تو لگتا ہے کہ نہ کوئی عام انسان، نہ کوئی نبی اور رسول، نہ آسمان کا کوئی فرشتہ، نہ کوئی داروغ فرشتگان یسوع مسیح کی عجیب و غریب شخصیت کے بھید کا ادراک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسی کنہ کی طرف یسعیاہ نبی نے بھی اشارہ کیا تھا۔ اس سے اس بات کی بھی بخوبی صراحت ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح کی ذات و شخصیت ایسی غیر محدود ہے کہ سوا باپ یعنی خدا کے اور کسی کو یہ مقدور نہیں کہ اسے پورے طور پر سمجھ سکے۔ اگر یسوع ایک عام انسان ہوتے تو اس قسم کا بیان صحیح بھی نہ ہوتا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ یہ عظیم اعلان باپ کے ساتھ اس کی وحدت ازلیہ کے اعتبار سے مسیح کی رسالت، خدمت اور وظیفے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس باپ کو جو اندیکھا اور غیر مرئی ہے لوگوں پر ظاہر و منکشف کرے۔ یہ اعلان خواہ ایک ناقابل فہم معمہ سا نظر آئے گا، لیکن اس سے انکار نہیں کہ روح القدس نے جناب یوحنا حواری پر اس کا الہام کر دیا تاکہ وہ سامع کے سامنے آیتوں کے سلسلے کے ذریعے، کہ جس کی کلیدی آیت یوحنا 1:18 ہے، اس الہام کی وضاحت کرتا چلا جائے کہ اللہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کے گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ یہ آیت یہ یقین دلاتی ہے کہ نہ کسی بشر نے، نہ کسی فرشتے نے ہی کبھی خدا کو دیکھا ہے، نہ اس کی شایا نشان کما حقہ علم سے جانا ہے یا ادراک کیا ہے، یعنی اس کی الوہی صفات کے ساتھ کبھی کسی نے خدا کو نہ دیکھا نہ جانا ہے۔ اور جو کچھ بھی منکشف ہوا تو وہ الہام سے یا وحی سے یا رؤیا سے ہی حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ نہ کبھی موسیٰ نے، نہ کسی اور نبی نے کبھی خدا کو دیکھا ہے، ہاں جو کچھ خدا کے بارے میں معرفت ملی ہے وہ الہام و وحی یا رؤیا کے ذریعے ہی ملی ہے، اور وہ الہام و وحی سوا شخص ثانی یا اقنوم ثانی مسیح کے جو ابن اللہ ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں، کیونکہ وہی آیات بالا کے مطابق تنہا ایسی شخصیت ہے جو مسلف اقانیم ذات باری کے افکار کو جانتی ہے اور عالم کے لیے الہی مقاصد کا حکم رکھتی ہے، اور وہی جسد انسانی میں ظاہر ہوئی۔ پہلا تیموتھیوس 3:16۔ جب مسیح شاگردوں یعنی حواریوں کو اللہ یعنی باپ کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے وغیرہ، تو انہیں یقین دلا رہے تھے کہ ان کے اور باپ کے درمیان ایک وحدت ہے، کہ ارادے و مشیت میں، مقام و مرتبہ و قدرت میں اور مجد و عظمت میں باعتبار جوہر وہ یعنی مسیح اور باپ یعنی خدا ایک ہیں. رسولوں یعنی حواریوں کی گواہی. الف پترس کی گواہی. آپ کے حواری پترس نے آپ کے بارے میں اس وقت بڑی صاف گواہی دی تھی جب حضرت مسیح نے حواریوں سے یہ پوچھا تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، یعنی میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو شمعون پترس نے جواب میں یہ اقرار کیا اور کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. متی 16:15. بے ایک دوسرے حواری یوحنا آپ کے بارے میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع میں ہیں، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. پہلا یوحنا 5:20. جیم مسیح کے شاگرد پولوس نے گلتیوں 4:4 میں یہ گواہی دی کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے. انبیاء کی گواہی. ایک حضرت سلیمان نے فرمایا، کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو مٹھی میں جمع کیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے. امثال 30:4-5. دوسرے حضرت دانیل یعنی حضرت دانیال نے فرمایا، میں نے رات میں رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام یعنی خدا تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو لازوال ہے اور اس کی مملکت کبھی جاتی نہ رہے گی. تیسرے یوحنا یعنی حضرت یحییٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں مسیح نہیں ہوں، مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں. جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور جو زمین میں سے ہے وہ زمین ہی میں سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے. جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے. جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہے. باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اور اسی باپ نے سب چیزیں اس یعنی بیٹے کے ہاتھ میں دے دی ہیں. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. یوحنا 3:28-36. یہ ساری آیتیں پیش کرنے کے بعد یہ جتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کو جو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے وہ ذات الہی کے اقنوم یا شخصیت ثانی ہونے کی حیثیت سے کہا گیا ہے. چنانچہ لفظ باپ اور بیٹا مسیحی عقیدے میں اس قسم کے تصور سے جو انسان کے ہاں باپ بیٹے کا ہے کوئی علاقہ نہیں رکھتے. کتاب مقدس بائبل میں الابن بیٹا الکلمہ کو کہا گیا ہے جو نادیدہ خدا کی صورت ہے اور جو اللہ کی کبریائی اور شان ہے. وہ اس کے جوہر کا نقش و رسم ہے. عمانوئیل یعنی اللہ معنا یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ سارے کے سارے تعبیرات لفظ ابن کے ہی ہیں. بالکل جس طرح کلمہ یعنی بات ذہن و خیالات کی وضاحت کا وسیلہ ہوتا ہے اور جو کچھ عقل میں ہے اس کا ظاہری طور پر اعلان کرتا ہے، اسی طرح جب الکلمہ نے جسم اختیار کیا تو اس نے اللہ کے اس خیال کی وضاحت کرنے کا وسیلہ خود کو بنایا جو اللہ نے نوع بشر کے لیے مقرر کیا ہے، اور جس طرح کوئی رسم یا نقش کسی حیات و صورت کی ترجمانی کرتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی اللہ کی ترجمانی کرتا ہے، جس طرح سورج کی روشنی جو کہ خود سورج کا جوہر ہی ہوتی ہے اس کی شان و شوکت کو بیان و ظاہر کرتی ہے، اسی طرح یسوع کے ذریعے اللہ کے مجد و عزت، شان و جلال اور الوہیت کی روحانی ماہیت کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ بس ہوا یہ ہے کہ اس نے اپنی محبت کی زیادتی اور شدت کے باعث اسے بدن کی چادر میں لپیٹ کر چھپا دیا ہے، کیونکہ پورے الہی جلال کو دیکھنے کی انسان میں تاب نہیں، اور وہ بھی بس تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی فقط اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ ہماری دنیا میں رہا، تاکہ جو کچھ انسانی حیثیت سے ہم خدا کو دیکھ اور سن سکتے ہیں دیکھ اور سن لیں۔ اب تک جو کہا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ الابن یعنی بیٹا کی اصطلاح اس ہستی کے لیے استعمال کی گئی ہے جو ایک عامل یا ایجنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کا وظیفہ یا خدمت یہ ہے کہ وہ لاہوت اور الوہیت کو برملا سامنے رکھ دے، وہ خدا نادیدہ کو منکشف کرنے کا ایک ایسا وسیلہ و ذریعہ بن سکے جو انسان کے وجدان اور حس پر اشد طریقے سے عمل پیرا ہو، اس عمل میں روح القدس بھی مددگار ہوتا ہے۔ روح القدس اقنوم یا شخصیت ثالثہ ہے۔ روح القدس کی فعلیت اور اثر کے بغیر انسان اللہ کی کنہ اور حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے وہی اعلانات الہیہ کے اسرار و غوامس کو انسان پر ظاہر کرتا اور اس کے ادراک کما حقہو کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو جان لینے کے بعد رسول پولس نے یہ کہا، نہ کوئی روح القدس کے بغیر یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، 1 قرنتیوں 12:3۔ اس کا بڑا امکان رہتا ہے کہ لفظ بیٹا یا الابن بعض آدمی کے دماغ میں انقباض و اضطراب بے چینی کا باعث بن جائے، خصوصاً اس وقت جبکہ الکلمہ کا باپ یعنی خدا سے علاقہ جوڑنے کا یا موازنہ کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ باپ تو زمانی لحاظ سے بیٹے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے دونوں ہستیوں میں زمانہ اور فرق مراتب کی وجہ سے بڑا فرق پڑنا ضروری ہے۔ لیکن اس مقام پر ہم یہ بتاتے چلیں کہ لفظ بیٹا بوجہ مضافین ہونے کے کسی طرح بھی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، یعنی عدم مساوات اور تلاحق زمانی کے معنی کی طرف اشارہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ خود لفظ باپ کا جب اللہ پر اطلاق کیا جائے تو بے معنی ہوگا اگر اس وقت ایک بیٹا نہ پایا جائے، اور لفظ بیٹا بھی اسی طرح باپ کے وجود کا محتاج ہوتا ہے۔ کتاب مقدس کی یہی تعلیم ہے کہ ازل سے باپ ہے، اور باپ کا لقب خود ہی بالضرورہ ازل سے ہی ابن کا وجود چاہے گا، اور یہ شاید اسی خیال نے مساوات و برابری کے موضوع پر عقلی پراگندگی کو جنم دیا ہے، اور یہ پراگندگی عموماً ذہن انسانی کو لاحق ہوتی ہے اور انہیں باپ کے وجود کی سبقت کی طرف لے جاتی ہے، اور دونوں یعنی باپ اور بیٹے کی ہستیوں کے درمیان فارق زمانی کے تصور کی بنیاد ڈالتی ہے۔ لیکن حقیقی تعبیر یہی ہے کہ بلا تقدم و تاخر اس وقت تک باپ کا وجود نہیں جب تک کہ باپ نہ ہو، اس لیے اللہ اور اس کے بیٹے مسیح کے ساتھ زمانے کے فرق کو منسوب کرنا محض ایک خیالی اور موہومی بات ہے، خصوصاً اس وقت تو اور بھی جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیا جائے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو نہ جنما گیا نہ جنم دیتا ہے۔ عام لوگ دنیا میں ولادت کے معنی یہی لیتے ہیں کہ جنم ہونا نر و مادہ کے اختلاط سے، یعنی جنم کی نسبت خدا کی طرف کرنا، بڑی تچھ اور نیچی سی بات ہے۔ اس خیال سے ہر مسیحی پناہ مانگتا ہے اور اسے کفر مان کر رد کرتا ہے۔ ہاں، روحانی ولادت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا عقل سے زیادہ قریب ہے۔ مثلاً ہم ایسی تعبیروں، عبارتوں اور الفاظ کا بکثرت استعمال کرتے ہیں جیسے ابن الحق، یعنی سچائی کا بیٹا، ابن النور، نور کا بیٹا، جو کہ اس خیال کی ترجمانی کرتے ہیں کہ سچائی یا نور کے درمیان اس کا تماثل تام ہے۔ اسی معنی میں مسیح بھی ابن اللہ کہے گئے ہیں، کیونکہ اللہ میں اور بیٹے میں ایک مکمل مماثلت ہے اور باہمی مشابہت اور رفاقت ہے۔ مسیح کو ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ خدا کی شخصیت کے ایک ازلی، مکمل اور واحد مکاشفہ اور اعلان ہیں، جیسا کہ ہم عبرانیوں کے خط پہلا باب 1 اور 2 آیات میں پڑھتے ہیں کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یوحنا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل میں بھی کہا گیا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہشتم، مسیح کی انسانیت میں الوہیت۔ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو مسیح نے 2000 سال پہلے اپنے شاگردوں یعنی حواریوں کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کی صدائے بازگشت تب سے آج تک عالم میں گونج رہی ہے، اور آج بھی یہ ہر شخص سے پوچھا جا رہا ہے۔ شاید اس سوال سے زیادہ اہم اور بڑا سوال تاریخ میں کبھی پوچھا نہیں گیا۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس سوال میں ساری انسانیت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ نہاں ہے۔ یہ سوال جب تک دنیا قائم ہے جوں کہ تو بنا رہے گا۔ مذاہب اور اعتقاد کے بیچ اس سوال نے ایک خط فاصل کھینچ دیا ہے، اسی کے جواب پر ہر شخص کا انجام منحصر ہے۔ مسیح نے خود آزادی رائے کو بڑھایا اور سراہا ہے، اس کی پشت پناہی کی ہے، اور کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ نے زبردستی کسی بات کو کسی پر تھوپا ہو۔ ہر شخص کو قبول کر لینے یا ٹھکرا دینے کا اختیار دے رکھا ہے۔ مسیحیت کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس مسیح کے بارے میں جس نے خود ہی اس مذہب کی تعمیر اس قوت پر کی ہے جس پر جہنم کے دروازے کبھی غالب نہیں آ سکتے، مطلق اس عقیدے سے نہیں ڈرتی جو مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مسیحیت کی تاریخ کے کسی دور میں مسیح کی ذات و شخصیت کے بارے میں کبھی تلوار کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس ایمان کو اہمیت دی گئی ہے جو یقین کامل پر قائم ہو اور جسے دل و دماغ دونوں تسلیم کریں۔ اسی بنیاد پر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگ مسیحیت کی الوہیت کو زبردستی کیوں منظور کریں، یا ایسی رائے ہی پیش کیوں کی جائے اور لوگ ایسے اٹل ہو جائیں کہ اگر کوئی اس کے خلاف کبھی کچھ کہہ دے تو غیظ و غضب میں آ جائیں۔ اسی لیے ہم وہ تمام مختلف آراء و عقائد سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں جو مسیح کے بارے میں رکھے گئے ہیں۔ پہلا عقیدہ، مسیح میں کامل الوہیت۔ اگناستی فرقے کے عام مسیحیوں کے عقیدے کے خلاف یہ مانا کہ مسیح صرف ایک الوہی وجود تھے۔ یہ لوگ عقیدہ تجسم کے بھی قائل نہ تھے، جبکہ عام مسیحی یہ مانتے تھے کہ مسیح میں الوہیت بھی تھی और इंसानियत भी, लेकिन अग्नास्ती लोगों ने उनकी इंसानियत का इनकार किया। इन लोगों का कहना था कि मसीह इंसान की शक्ल में तो जरूर जाहिर हुए, लेकिन वो इंसानी जिस्म कोई हकीकी जिस्म न था, न ही उनकी विलादत हुई, न उन्होंने दुख उठाया और न हकीकी मौत का मजा चखा, क्योंकि जो जिस्म उनके साथ नजर आ रहा था वो असल में एक जिल या छाया था। फिर बाद में इस फिरके में एक और जमात पैदा हुई जिसने ये माना कि मसीह का बदन इंसान की बदन की तरह मादी नहीं था, बल्कि वो एक खास आसमानी जवहर था। अब ये देखने की बात है कि यह ख्याल व अकीदा अल्लाह की तरफ से वही करदा कलिमात के सामने ठहरता है या नहीं। मसलन इंजील शरीफ के यूहन्ना के पहले खत 4:1-3 में ये लिखा मिलता है, ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को आजमाओ और देखो कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। दूसरा अकीदा, मसीह सिर्फ इंसान थे। ऊपर बताए हुए अकीदे अग्नास्तिसी से ये अकीदा भी किसी तरह कम ताज्जुब खेज नहीं, क्योंकि इस ख्याल के पैरव मसीह में उलूहियत को नहीं मानते और सिर्फ उनकी इंसानियत पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि मसीह एक कामिल अकमल इंसान थे, यानी जमीन पर पाए जाने वाले सारे लोगों में सबसे आला इंसान थे, इसलिए उनकी अजमत व बुजुर्गी को एक अजीम रहनुमा और सूरमा और शहीद के तौर पर मानना चाहिए। शायद इसका सबसे उम्दा जवाब वो है जिसे डॉक्टर कॉनराड ने दिया है कि वो लोग जो इस नतीजे पर पहुंचे हैं बड़ी गलती पर हैं, क्योंकि उनके लिए मसीह को कोई रहनुमा या हीरो मानना मुश्किल है। वजह यह है कि जो कुछ खुद मसीह ने अपने बारे में कहा है उसी को इन लोगों ने रद्द कर दिया है। ऐसी हालत में मसीह की दो ही हैसियत हो सकती थी, यानी या तो वो खुद सबसे बड़े धोखेबाज थे और या वो खुद धोखे में थी, और इन सूरतों में वो खुद एक बड़ी काबिल रहम हस्ती हुए। फिर उन्हें इज्जत और शरफ देना बेवकूफी है। हकीकत में बात तो ये है कि अगर मसीह काबिल परस्तिश नहीं तो उन्हें इज्जत का कोई मकाम देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जिस चीज के मुतकाजी थे वो यानी इबादत और इजलाल, वो तो उन्हें दिया ही नहीं जा सका। तीसरा अकीदा, उनमें उलूहियत व इंसानियत दोनों का वजूद। ये वो राय है जो मसीही उम्मत या कनीसा में शुरू से रायज है, और चूंकि मबनी बर वहयु इल्हाम है इसलिए उसको कबूलियत आम भी हासिल है, और इसी की मुनादी व बिशारत की जाती है। इस राय का खुलासा यह है कि मसीह में दो कामिल तबीयतें थीं, एक इलाही तबीयत, दूसरी इंसानी तबीयत, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। शायद पूछने वाला पूछ बैठे कि आखिर कलीसियाई काउंसिलों और मजालिस शूरा के सामने आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने उलूहियत मसीह को तस्लीम करने पर आमादा किया। और ये एतिकाद ऐसा जर पकड़ गया कि लातदाद इंसानों ने उसकी हिफाजत में अपनी जान अजीज को दांव पर लगा दिया और शहादत हासिल की। इस एतिकाद के मानने वालों में बड़े बड़े मुफक्किरीन थे और हर जमाने में रहे। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी हुज्जत और दलील कातिअ थी जिस पर उनका तकिया था? ऐसे सवालात के जवाबात देने जरूरी हैं। आइए वो सबूत देखें। نبوتوں پر مبنی ثبوت. آغاز تاریخ سے کتاب مقدس کی آخری کتاب کے قریباً 4000 سال کے درمیانی عرصے میں ہمیں نبوتوں اور پیشین گوئیوں کی متواتر اور مسلسل کڑیاں نظر آتی ہیں. ان پیشین گوئیوں کو مسیحیوں کی ایجاد کہہ کر ٹال دینا اتنا آسان نہیں ہے، یا یہ کہہ دینا کہ حقائق کو توڑ مڑوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ مسیحیت کے جنم لینے سے بہت پہلے سے ایسی وحی شدہ کتابوں یا ریکارڈ ملتے ہیں جو حضرت مسیح سے قریباً 400 سال پہلے کے ہیں. آئیے ہم ان کو اجمالاً اور خلاصے کے طور پر دیکھیں. آسمان سے انسانی صورت میں ایک الہی شخص ظاہر ہوگا تاکہ دنیا کا نجات دینے والا بن سکے. یہ ہستی ابراہیم کی نسل سے اور عورت کے پیٹ سے جنم لے گی. یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے اور داؤد کے گھرانے سے ہوگا. ایک کنواری سے پیدا ہوگا جس میں کسی قسم کا عیب یا گندگی نہ ہوگی، اور وہ شہر بیت لحم یعنی داؤد کے شہر میں پیدا ہوگا. ان ساری باتوں کے ذکر کر دینے کے باوجود یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے وہ ہستی خدائے قادر ابدی و سرمدی ہوگی. اب دیکھیے کہ یہ باتیں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تجسم نہ واقع ہو اور لاہوت ناسوت کو لپیٹ نہ لے اور ان کا اتحاد عمل میں نہ آئے. ان باتوں کی تائید کرنے والی آیتیں یہ ہیں. پہلی آیت، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یسعیاہ 9:6. خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام عمانوئل رکھے گی. یسعیاہ 7:14. متا نے باب 1 آیت 23 عمانوئل کا مطلب بتایا ہے، اللہ معنا یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. زبور 110:1 میں لکھا ہے، یہوہ نے میرے خداون سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. یہ عبارت بڑی اہمیت کی حامل ہے جس کی تفسیر ہمیں سوائے ایمان کے اور کوئی کہیں نہیں مل سکتی. یہ مانا جائے کہ یہ ایک مکالمہ تھا باپ بیٹے کے درمیان، اور اس میں متکلم خود خدا ہے. میکاہ نبی کو باب 5 آیت 2 میں یہ وحی کی گئی کہ اے بیت لحم افراتہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر و مخرج زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. اسپرجن نام کے ایک مرد خدا جو ایک مشہور واعظ تھے فرماتے ہیں، مسیح دنیا کی تاریخ میں ایسی زبردست مرکزی حقیقت ہیں کہ تاریخ کے سارے فیضان اور بہاؤ آپ ہی کی دست قدرت کے تحت ہو کر بہتے ہیں، اور زندگی کے سارے عظیم مقاصد ان کی شخصیت ہی میں آ کر مکمل ہوتے ہیں. اس پر مستزاد یہ کہ آپ کے سارے معجزات، حیرت انگیز کام، آپ یعنی مسیح کے بولے الفاظ کی تصدیق کرتے اور گواہ بنتے نظر آتے ہیں. مسیح نے بیسیوں حقائق اپنے بارے میں بتائے ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ منسوب کیے ہی نہیں جا سکتے. مثلاً وہ دلائل جو خود مسیح کی زبان مبارک نے ادا کیے. آپ کا وجود ازلی، شاید آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو آپ نے یہودی مذہبی رہنماؤں کے سامنے فرمایا تھا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم یعنی ابراہیم ہو، میں ہوں. यूहन्ना 8:58। मैं हूं वही फिक्रा है जो खुदा ने खुद अपने और अपनी जात के लिए उस वक्त फरमाया था जब हजरत मूसा ने पूछा था कि जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बाइबल खुरूज 3:13-14। इससे ये मालूम होता है कि मसीह ने अपनी जात में उसी खुदा को जाहिर किया जो हजरत मूसा पर कोह हरमून पर जलती और शोलाजन झाड़ी में जाहिर हुआ था। इंजील यूहन्ना 17:5 में यह भी तहरीर कर दिया गया है, मसीह ने अपनी सिफारिशी दुआ में यह फरमाया था, अब ए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। और आयत 24 में है कि ए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों ताकि मेरे जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है क्योंकि तूने बिनाए आलम से पेशतर मुझसे महब्बत रखी। अब देखिए कि ये कलिमात किस दर्जे मसीह के अजली वजूद का यकीन दिला रहे हैं। मसीह को हादिस या नौपैद अब कौन सी जबान कह सकती है। आपका आसमान पर से दोबारा नुजूल। इसी तरह एक और गुफ्तगू के दौरान मसीह ने यहूदियों से कहा, तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो मैं दुनिया का नहीं हूं। यूहन्ना 8:23। निकोदिमुस एक यहूदी मजहबी रहनुमा से मसीह ने दौरान गुफ्तगू फरमाया, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा यानी इब्ने आदम। मुराद हैं खुद मसीह जो आसमान में है। फिर किताब मुकाशफा 22:13 में आया है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं यानी मैं अलिफ और या हूं, अव्वल व आखिर इब्तिदा और इंतहा हूं। इस जगह हम मुलाहजा करते हैं कि मसीह ने न सिर्फ आसमान से अपनी आमद सानी के बारे में बताया बल्कि ये भी कि उनका वजूद और हुजूरी आसमान में उस वक्त भी बरकरार थी जब वो इस रूह जमीन पर तशरीफ फरमा थे। आपकी हुजूरी हर जमाने में और आपका मौजूद होना हर मकान में। मत्ता 18:20 में आया है कि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच मौजूद हूं। और मसीह ने अपने जी उठने के बाद शागिर्दों यानी हवारियों को यह हुक्म दिया था कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनका बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से इतिमाद यानी बपतिस्मा करो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत्ता 28:19-20। मसीह का गैर महदूद इख्तियार। मुकाशफा 1:8 बताता है कि खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं यानी हरूफ तहज्जी का पहला और आखिरी हर्फ हूं। फिर मत्ता 28:18 बताती है कि यीशु ने पास आकर उन हवारियों से बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तीसरी दलील आपके इलाही अलकाबात और अफ़ाल हैं। पहला लकब आपका खालिक होना। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا. یوحنا 1:3-4. اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. کولسیوں 1:16. سب پر یہ بات میں روشن کر دوں کہ جو سر مکتوم یا بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے. افسیوں 3:9. دوسرا لقب، مردوں کو زندہ کر دینا. لوقا 7:13-15. جب یسوع اور شاگرد شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچے تو دیکھو ایک مردے کو لوگ باہر لیے جا رہے تھے. وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے. اسے دیکھ کر خداوند مسیح کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو. پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور جنازہ لے جانے والے کھڑے ہو گئے. پھر اس نے یعنی مسیح نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ. قم. اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے ماں کو سونپ دیا. یوحنا 11:43-44. اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکلا. جو مر گیا تھا وہ کفن سے باہر ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو. تیسرا لقب، دیان یا منصف عالم. متی 20:31-32 ملاحظہ ہو. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے ساتھ جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. یوحنا 5:22 میں لکھا ہے، باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. چوتھا لقب، مسیح لائق پرستش ہے. یوحنا 5:23، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا، وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا. یاد رہے کہ باپ کے ساتھ بیٹے کی عزت عبادت مردان خدا کے بیچ عہد عتیق کے زمانوں میں بھی رائج تھی. مثلا، ڈرتے ڈرتے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ. زبور 2:11-12، یہ حضرت داؤد نے فرمایا تھا. پانچواں لقب، مسیح غافر الذنوب والخطایا ہیں، یعنی وہ گناہ بخش دیتے ہیں. یہودی ہمیشہ سے یہ مانتے تھے کہ گناہوں کی معافی کا اختیار صرف خدا ہی کو ہے، اور جب انہوں نے مسیح کو ایک معجزہ کرتے وقت مفلوج کو یہ خطاب کرتے سنا کہ میرے بیٹے جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، مرقس 2:5، تو یہودی یہ سن کر انگشت بدندہ رہ گئے. اور جب آپ کے اس عمل و سلوک سے وہ نہایت ہی مضطرب و پریشان ہو رہے تھے، تو مسیح نے فرمایا، مرقس 2:8-12، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، آیا مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، آپ نے اس مفلوج سے پھر کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا और फौरन ही चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर निकल गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। छठा लकब, मसीह हयाते अबदी बख्शते हैं। यूहन्ना 10:27-28। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अबद तक कभी हलाक न होंगी। सातवां लकब पाप के मुसावी है। यूहन्ना 10:30-14, 8-11। मैं और बाप एक हैं। उसने कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें देखा, यही हमें काफी है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? मेरे कामों ही से मेरा यकीन करो।